السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد الباري تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آل فرعون کے مومن کی زبانی: یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ هي دار القرار. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے: کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. آج خطبے کا موضوع ہے خوبصورت زندگی کے 3 نوے اصول. خوبصورت زندگی کے 3 نبوی اصول. ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا سے گزر کر ہی اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، دوسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں پر آج یہ دنیا تاریک ہو چکی ہے، غم اور پریشانیوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. جس سے بھی سوال کیا جائے وہ دنیا سے بیزاری کی شکایت کرتے ہوئے 10 یا 20 یا 50 یا 100 دنیا کے مسائل پیش کر دیتا ہے. آج ہم اپنی زندگی سے خوش کیوں نہیں ہیں؟ آج ہماری زندگی ہمارے لیے تنگ کیوں ہے؟ کیا یہ تنگی دور بھی ہو سکتی ہے؟ کیا غمی کے تاریک بادل کبھی جھڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں؟ کیا اس دنیا میں ہم خوش رہ سکتے ہیں؟ اس موضوع کے تعلق سے آج ہمارا خطبہ ہے. اور یاد رکھیں، یہ دنیا اصولوں پر ہی قائم ہے، ہماری زندگی اصولوں پر ہی قائم ہے. ہم نے ہر چیز کے اصول بنا رکھے ہیں. مثال کے طور پہ آپ علم کو دیکھ لیں، سائنس کو دیکھ لیں. اچھا ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ جو میڈیکل کے اصول کے مطابق علم حاصل کرتا ہے پھر اس پہ عمل بھی کرتا ہے. اچھا انجینئر وہ ہوتا ہے جو انجینئرنگ کا علم اصول کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے پھر ان اصول پہ عمل بھی کرتا ہے. اچھا درزی کون ہوتا ہے؟ جو اس علم کے اصول کے مطابق علم حاصل کرتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے. اچھا میکینک کون ہوتا ہے؟ تو ہماری زندگی میں، ہماری دنیا میں ہم نے جو اصول بنائے ہیں اس دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، جب تک ان اصولوں پر ہم عمل کرتے رہیں گے تو اچھائی کی طرف بڑھتے رہیں گے، اور جب ان اصولوں کی خلاف ورزی ہم خود کرتے ہیں تو پھر مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی اصولوں کے مطابق ہی گزارنی چاہیے. کسی کو کوئی اختلاف ہے؟ سب کا اتفاق ہے نا، بغیر اصولوں کی زندگی زندگی نہیں ہوتی. اچھا، سب سے اچھے اصول کون سے؟ جو انسان خود بنائے ہوئے یا جو اس انسان کے رب نے بنائے ہیں؟ ہم بشر ہیں، ہمارے اصول بدلتے رہتے ہیں. چھوٹی سی مثال, وہ سب سے خطرناک مثال, سب سے خطرناک مسئلے میں, میں ڈاکٹر ہوں, ہمارے میڈیکل فیلڈ میں سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب مریض زندگی موت کی کشمکش میں ہوتا ہے, جب آپ نے کسی کی جان بچانی ہوتی ہے, جب دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور سانس رک جاتی ہے, اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے. تو میڈیکل سائنس نے اصول بنائے ہیں, سی پی آر کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کے اصول ہیں کہ کیا کرنا ہے. آپ کے سامنے ایک شخص کھڑے کھڑے گر جاتا ہے, اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں, ایک شخص آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, اس وقت آپ کیا کریں گے. اس کے اصول ہیں, آپ جا کے سیدھے اسے سینے پہ کھڑے ہو کر سی پی آر کرنا شروع کر دیں گے یا کوئی سٹیپس ہیں, اصول ہیں. عجب بات دیکھیں, پچھلے 30-40 سالوں میں اصول بار بار بدلے ہیں. دیکھیں زندگی موت کی مسئلہ ہے, میڈیکل سائنس تجربے پر قائم ہے, تو پہلے ہم اس ابتدا کر دیتے اے بی سی, اے سے ایئر وے, بی سے بریدنگ, سی سے سرکولیشن. اب پتہ ہے یہ بالکل الٹا ہو گیا, سی اے بی ہو گیا. پچھلے 20 سال ہمیں اے بی سی پڑھاتے رہے, اب ہمیں سی اے بی پڑھا دیا ریسنٹلی. اب جا کے دیکھ لیں, اب سرکولیشن سب سے پہلے ہے, پھر ایئر وے, پھر بریدنگ ہے. کیونکہ پچھلے 20 سالوں میں کو یہ پتہ چلا ہے کہ ابھی یہ اصول بنائے تھے اے بی سی والے, اس میں جو پروگرس ریٹ تھی, جو بہتر ہونا چاہتے اس سے ہمیں اچھا رزلٹ اس سے نہیں ملا. اچھا رزلٹ اس میں ملا جب ہم نے یہ تجربہ کیا ہے, اس لیے اس کو پھر عام کر دیا ہے. اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں, اور پھر پہلے کمپریشن 5 تھی, ایک مرتبہ 5 کمپریس کرنا ہے چیسٹ کے اوپر تاکہ دل کو اسکویز کرنا ہے. جب دل رکا ہو تو کیا کرے, کامن سینس کی بات ہے, اسے رکی اسے کیا کیا کریں گے, اسے دبا کے چلانے کی کوشش کریں گے نا. اوپر سے ہم سینوں کو دباتے ہیں تاکہ دل میں حرکت آ جائے اور خون جسم میں چلا جائے. سب سے پہلے دماغ کی طرف, کیونکہ دماغ مر گیا تو پھر جسم بھی مر جاتا ہے. تو پہلے ہم کیا کرتے تھے, 5 کمپریشن اور پھر اس کو 2 سانس دیتے تھے. پھر 5 والا بدلا ہے, وہ کہہ رہے 15 کرو, 5 کم ہے, 15 کمپریشن, کئی سالوں کا 15 کمپریشن کرتے تھے اور 2 سانسیں دیتے تھے. پھر اب بدلا, کہتے ہیں 30 کمپریشن, اب 32 ہو گئے. پہلے 30 کمپریشن, پھر 2 سانس دو, پھر 30 کمپریشن. سبحان اللہ, جانتے کیوں بدلا ہے؟ بدلنا چاہیے, ہم اچھائی کی طرف جا رہے, بدلنا تو چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن بدلا کیوں ہے؟ اور سب سے نازک ترین مسئلے میں, خطرناک مسئلے میں, زندگی موت کے مسئلے کے تعلق سے کیوں بدلا ہے؟ کیونکہ یہ قانون بشر کا ہے, انسانوں کا ہے, کمزوروں کا ہے, ضعیفوں کا ہے, مسکینوں کا ہے, حقیروں کا ہے. مجھے بتائیں, اللہ تعالیٰ کا قانون آج تک کبھی بدلا ہے؟ جو اصول رب نے بنائے ہیں اس میں سے آج تک کوئی بدلا ہے؟ آئینی ترمیمی دیکھیں, ایک اور مسئلہ سیاست کا لے لیتے ہیں. بار بار ترمیم ہوتی ہے آئین میں, 21ویں ترمیم آ گئی ہے پاکستان میں, اس کا کیا مطلب ہے کہ 20 پہلے ہو چکی ہیں. ترمیم تبدیلی ہے. کیوں ترمیم ہو رہی ہے اور اچھائی کی طرف ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں اعتراف ہے یہ قانون غلط ہے, کمزور ہے, ضعیف ہے, حقیر ہے, مسکین ہے, کیونکہ یہ بشر کا قانون ہے. وہ جو رب کے قانون ہے کبھی بدلا ہے؟ 1400 سال گزر گئے ہیں, واللہ ایک اصول آج تک نہ بدلا ہے اور نہ کوئی بدل سکتا ہے. اور جس نے بھی اسے بدلا ہے وہ اس نے ٹھوکر کھائی ہے, جس نے بدلنے کی کوشش کی ہے وہی ناکام ہوا ہے. اور اللہ کی قسم, جس نے ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاری ہے وہی کامیاب ہوا ہے, کیونکہ یہ رب کے بنائے ہوئے اصول ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں ایک موضوع کے تعلق سے جو آج ہمارا موضوع ہے, خوبصورت زندگی. کیا ہماری زندگی, اور بعض لوگوں کو بہت بالکل تاریخ ہو چکی ہے, کیا کہیں پر کوئی روشن زاویہ ہے جس کی ہم دیکھ کر اس روشنی کو اپنی زندگی میں ہم لے آ سکتے ہیں, دوبارہ خوشیاں مل سکتی ہیں کہ بس ہم ختم ہو چکے ہیں, ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے, اب بہتری کا کوئی چانس نہیں. اور اگر ہے تو وہ کیا چانس ہے, اور ہم اسے کیسے اویئر کریں. تین نبوی اصول ہیں بہت زیادہ, مختصراً تھوڑے سے وقت میں جو وقت بچا ہے تین اصولوں پہ بات کرتے ہیں. یہ اصول قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور سلف الصالحین میں سے بعض اقوال کی روشنی میں میں یہ اصول بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا اصول ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے, اور اس مقصد کو ہم کیسا پورا کریں. سب سے پہلا اصول سوال ہے, اور بنیادی سوال ہے کہ نہیں, دنیا کو بہتر تو کرنا ہے, خوبصورت بھی بنانا ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کہ میں آیا کیوں ہوں دنیا میں. خوبصورت ہو سکتی ہے, کیا خیال ہے؟ آپ گاڑی میں بیٹھے پتہ نہیں گاڑی چلائی کیسے جاتی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھا کیوں ہوں, اور غلط اگر چلا بھی دے تو اچھا چلائیں گے یا ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں گے. تو سب سے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں, نہیں پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلا اصول ہے, سب سے پہلی بنیاد ہے, اس دنیا میں میں آیا کیوں ہوں, کیا مقصد ہے میرے وجود کا, اور اس مقصد کو میں پورا کیسے کر سکتا ہوں. دو سوال ہیں, اصول ایک ہے, کیونکہ دونوں لازم ملزوم ہیں. یہ سوال عجب بات ہے, اکثر انسانوں کو اس سوال کا جواب نہیں آتا, اور اس سے عجب بات یہ ہے کہ جانوروں کو اس سوال کا جواب خوب آتا ہے. اگر جانور کی زبان ہوتی نا تو فوراً بتاتا اس دنیا میں آیا کیوں ہے, لیکن زبان نہیں ہے, بے زبان ہے, تو اپنے عمل سے ہمیں کر کے دکھا رہا ہے کہ اسے اس سوال کے جواب کا پتہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اختیار تو چھین لیا ہے, اسے عام ہدایت دے کے اس مقصد کو پورا کرنا اس کے لیے آسان کر دیا ہے. الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا, اس نے پیدا کیا ہے, جس نے پیدا کیا ہے اس نے بنایا ہے, بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے, اور اس نے تقدیر بنائی ہے, اور پھر ہدایت بھی دے دی ہے. اس راستے پر آسان بھی اس لیے راستہ کرے جس راستے پہ جس چیز کے اسے پیدا کیا گیا ہے. بکرے سے سوال کر لیں دنیا میں کیوں آئی ہے, اسے پتا ہے کہ اس دنیا میں اس زندگی میں اس نے رہنا ہے, اس نے کھانا ہے, پینا ہے, بچے پیدا کرنے ہیں, اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس سے دودھ سے انسان فائدہ حاصل کرے گا, اور اگر وقت آئے ذبح کرنے کا اللہ کے نام اور اس کے رب کے نام پر تو ذبح بھی کیا جائے, اس کا گوشت بھی کھایا جائے گا. اور عجب بات دیکھیں آپ, اور یہ کر کے بھی دیکھیں کہ یہ بات کتنی سچ ہے. بقرعید پر ہم سب قربانیاں کرتے ہیں نا, ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بکرے کو پکڑتے ہیں زبردست زمین پہ گراتے ہیں, فوراً چوری چلا دیتے ہیں, تکبیر پڑھتے ہیں. اگر آپ آرام سے سنت کے مطابق بکرے کو ذبح کریں تو بکرا خود اپنی گردن آپ کے سامنے رکھ دے گا. بکرے کو لٹائیں, ظاہر جانور ہے کہاں ہاتھ میں آتے ہیں جلدی, اور پھر اب تکبیر پڑھیں بکرے کے کان کے قریب, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, اور دیکھیں کہ بالکل اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دے گا, اور یہ پکڑنے دھکڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی پھر, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے اس دنیا سے جانے کا, اور اپنے رب کے نام پر قربان ہونے کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر جب تکبیر پڑھتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر جب تکبیر پڑھتے ہیں تو اسے پتہ ہے اس دنیا میں سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس نے مجھے پیدا کیا ہے, اس نے مجھے رزق دیا ہے, اس نے مجھے صحت دی ہے, یہ سارا اسی کا احسان ہے, اب اسی کے نام پر اسی کے حکم کے مطابق مجھے ذبح کیا جا رہا ہے, میں تیار ہوں. جناب اعلی انسان سے سوال کیا جا رہا ہے بھائی آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اکثر انسان اپنے زبان سے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں یار، کوئی شاعر اپنی شاعری مار دیتا ہے، کوئی دانشور اپنی دانشوری مار دیتا ہے، کوئی جاہل اپنی جہالت بیان کر دیتا ہے، اور بعض لوگ خاموشی میں اپنے کردار سے بتا دیتے ہیں کہ وہ ان جانوروں سے کم نہیں ہیں. کاش جانوروں جیسے ہوتے اور اب رب کے سامنے سر جھکانا جانتے ہوتے. باقی سب جانوروں جیسے ہیں لیکن آخری بات جانوروں جیسی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بکرے کی طرح ذبح ہو جاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کھاتے ہم بھی ہیں، پیتے ہم بھی ہیں، زندہ ہم بھی ہیں، رزق وہی ہمیں دیتا ہے جیسے جانور کو رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، انعامات اور احسانات سے ہمیں نوازا ہے، ہم نے اس کو کیا بدلہ دیا ہے؟ دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ پھر نبوی اصول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن کو اور انس کو سوائے اس کے کہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کرے. واضح الفاظ کیوں دنیا میں آئے ہیں؟ آپ انس ہو، اگر آپ انسان ہو نا، اس آیت کریمہ میں شامل ہو گئے نہیں، یہاں پر جانور کا ذکر نہیں ہے، فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، درند پرند کا ذکر نہیں ہے، جن ہے اور انس ہیں. آپ جن ہیں؟ نہیں. آپ انسان ہیں؟ جی ہاں. اس آیت میں آپ کچھ حکم دیا جا رہا ہے، کچھ خبر ہے جو حکم کی صورت اختیار کر چکی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے انسان تو میں نے پیدا کیا ہے صرف ایک مقصد کے لیے، الا ليعبدون، صرف اور صرف میری ہی عبادت کے لیے. توحید عبادت، توحید عبادت ہم کیسے کریں؟ یا اللہ اس مقصد کو ہم پیسے، اس مقصد کو ہم کیسے پورا کریں؟ اس کا طریقہ بتایا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی واللہ آسان طریقہ ہے. جس کی عبادت کرنی ہے سب تو پہلے جانا وہ ہے کون، اس کی معرفت کیا ہے، اس رب نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اس وہ پیدا کرنے والا ہے کون، اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں. اس کے کیا نام ہے، کیا صفات ہیں، کون سے کیا چاہتا ہے، اور پھر عبادت کسے کہتے ہیں؟ صرف نماز روزہ حج زکات کی حد تک ہے؟ نہیں، غلط مفہوم ہے. یہ عبادات کی بنیاد ضرور ہے لیکن صرف عبادت نہیں ہے. اور عام مفہوم میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصد ہے. میں رب مجھ سے راضی کیسے ہوتا ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھ سے راضی کیسے ہوگا؟ ہم عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے. اور یہ ممکن ہی نہیں، اس مقصد کو حاصل کرنا بغیر علم کے ممکن ہی نہیں. تو معرفت ضروری ہے کہ تمہارا رب کون ہے، پھر یہ دین ہمیں کس سے ملا ہے، یہ کس نے ہمیں پیغام پہنچایا ہے، عبادت کیسے کرے. الگ معرفت تو ہو گئی ہے لیکن تفصیل عبادات کی کیسے ہے، رب کو راضی کیسے کرے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے ہیں، اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور ہر رسول کا دین، ہر نبی کا دین تھا الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. رب کون ہے، کیا معرفت ہے، نبی کون ہے، اس کی کیا معرفت ہے، اور دین اسلام کیا ہے، جس میں رہ کر ہم اللہ تعالیٰ کی بہترین طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں. یہ تین سوال اگر دنیا میں ہمیں نہیں آتے تو پھر قبر میں ہم کیا کریں گے؟ اور یہی تین سوال قبر میں پوچھے جائیں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کو کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب سوال ہوتے ہیں تو جواب بھی ہوتا ہے، ایسا ہے نا، اور پھر ٹیسٹ کی صورت ہوتی ہے کہ نہیں، امتحان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی میں امتحان رکھ لیا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. کیوں پیدا کیا زندگی میں، کیوں پیدا کیا، ہم کیوں آئے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے، لیبلوکم، کیا آزمائش ہے، ہمیں کیا اس آزمائش میں کیسے اترنا ہے، تم میں سے کون ہے، ایکم احسن عمل، جو سب سے احسن عمل کرتا ہے، صرف عمل نہیں کرتا، عمل کرنا کافی نہیں ہے، عمل تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کامیاب کون ہوتا ہے، سب سے اول کون ہوتا ہے، ایکم احسن عمل، سب سے بہترین عمل کرنے والا. اور پھر یہ ٹیسٹ اسی زندگی میں ہے، یہ زندگی ہمارے کیسے گزر رہی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، کبھی مال کی کمی میں، کبھی اولاد کی کمی میں، کبھی رزق کی کمی میں، کبھی صحت میں کی کمی میں اور تکلیف میں، بیماری میں، اور کبھی موت میں بھی آ جاتی ہے. سب سے بڑی مصیبت موت ہے. کیا کر رہے ہیں ہمیں، آزمائش ہے. دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے ہمیں، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے تو آزمائے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے، لیتا بھی ہے، جس نے دیا ہے اس نے لیا ہے، لیکن کیا دینے سے زیادہ لیتا ہے یا لینے سے زیادہ دیتا ہے، ذرا اپنی زندگی میں دیکھ لیں. جتنے ہمیں نقصان ہوئے ہیں اور جتنا ہمارے پاس موجود ہے کتنا ہے. بعض بزنس مین کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں ڈالرز دیے ہیں، ایک کروڑ ڈوب گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. ارے کیا ہو گیا، جس نے 100 کروڑ دیا اس نے ایک لے لیا، تو مرنے کی اس میں کیا بات ہے. اب وہ 90 کروڑ بھول گیا ہے اور ایک اس کے لیے مصیبت پڑ گیا ہے. سبحان اللہ، یہ تو آزمائش ہے. کیا کرنا تھا، کیا کہنا تھا، صبر کرنا تھا اور کہنا تھا ان للہ و ان الیہ راجعون. اور یہ صرف موت کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہر مصیبت کے لیے. کسی کو کوئی نقصان ہو کہتے ہیں یار صبر کرو، کہو ان للہ و ان الیہ راجعون، یار کوئی موت تو نہیں ہوئی، کوئی مصیبت. وہ ڈر جاتا ہے کہ صرف موت کے لیے ہوتی ہے. ان للہ، ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ ان الیہ راجعون، واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ہم، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، واپسی کس کی طرف ہے. ہم سب مر جائیں گے، چلے جائیں گے، کس کی طرف واپسی ہے، اسی کی طرف واپسی ہے. جیسے کہ سب ساتھ ہی جانتے ہیں کہ امت پر ایک نئی مصیبت بھی آئی ہے، خادم الحرمین الشریفین ملک عبداللہ بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور جو ان اچھے کام کے لاتوں کو بہترین ان کو جزا دے، ان کو اجر دے، اور جو ان سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت فردوس میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے. اسی طرح زندگی میں آتی رہتی ہے. اب کہاں ہے خدمت حرمین شریفین کی، خادم تھے حرمین شریفین کی، آج کہاں ہے بادشاہ تھے، آج بادشاہت کہاں ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے ساتھ پر عمل لے گئے ہیں. ہمارے وجود دنیا میں، ہم جتنے بھی بڑے لوگ ہوں، وفات کے بعد سب کچھ، یہ ڈاکٹری ختم ہو جائے گی، انجینئرنگ ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس لباس کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کفن ہو گیا، نیا لباس، نیا نام، اور صرف نام باقی رہ جائے گا اور عمل باقی رہ جائے گا. ہم نے کبھی سوچا ہمارے اعمال کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے سب سے پہلے اصول کو سمجھنا چاہیے، اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، عبد رب کو راضی کرنا. کیا راستہ ہے؟ توحید عبادت کا راستہ ہے، اللہ کی معرفت کا راستہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا راستہ ہے، دین اسلام کی معرفت کا راستہ ہے، یہ طریقہ ہے. دوسرا ربی اصول، اس دنیا کی حقیقت کو جاننا. خوبصورت زندگی چاہتے ہیں نا، یہ تو جانے کہ دنیا میں آئے کیوں ہیں، کیا ہم نے یہ جانے کہ دنیا ہے کیا، دنیا کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آل فرعون کی مومن کی زبانی، یا قومی انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار. جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا حکم سنایا اللہ تعالیٰ کا، کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر، میرے ساتھ دے دو، اب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. تو فرعون نے انکار کیا, دھمکی دی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں دو آیتیں لے کے آیا ہوں, وہ یہ ثبوت ہے میری رسالت کا. کیا آیتیں ہیں؟ عصا, لکڑی کو پھینکا زمین پر, فالقاها فاذا هي حية تسعى, چلتا ہوا سانپ بن گئے, ابھی لکڑی تھی ابھی سانپ بن گئے. اور دوسرا الید البیضاء, اپنے آستین میں اپنے ہاتھ کو رکھا پھر نکالا, چمکتا ہوا سفید ہاتھ نکلا. دو آیتیں ہیں. فرعون سے رہا نہ گیا, تہمت لگا دی جادو کی کہ میرے پاس بھی جادوگر ہے. آخر میں جب کوئی کام کوئی چیز نہ آئی, دھمکی دی کہ میں موسیٰ قتل کرنا چاہتا ہوں, اب کوئی راستہ نہ رہا نا. پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہم انی اعوذ بک من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اور یہ دعا یاد کر لینا, کسی ظالم کے سامنے دعا مانگے تو انشاءاللہ بڑا آسان راستہ ہو جاتا ہے. انی اعوذ بک من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب, اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس متکبر کے شر سے جو یوم حساب پہ ایمان نہیں رکھتا. فوراً فوراً یہ دعا اپنے رب سے مانگی. فرعون سامنے پورے لشکر کے ساتھ تیار ہے, دھمکی دے جو قتل کرنے کی, لیکن ایمان دیکھے سبحان اللہ, دعا اور استجابت دیکھے دعا کی. فوراً مومن آل فرعون, ایک شخص نے قوم فرعون سے ہے لیکن ایمان چھپایا ہوا ہے, فوراً بول اٹھا اور اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں. واللہ اگر شاید دنیا کے دانشور بھی سب مل کے کھڑے اکٹھے ہو جائیں تو یہ خوبصورت باتیں میں نے نہیں سنی آج تک, اتنی خوبصورت باتیں اپنے رب کی معرفت. اور یعنی ایک دنیا کے بدترین بادشاہ کے سامنے جو ربوبیت کے دعویٰ کر چکا ہے, اور یہ ہمت کہاں سے آئی؟ ابھی چھپا رہا تھا نا, یہ حوصلہ ہمت یہ کہاں سے ہوئی؟ اس رب نے دی. بہت ساری باتیں, ان باتوں میں سے ایک بات دنیا کی حقیقت کے تعلق سے مومن آل فرعون کہتا ہے. دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن آل فرعون کی زبانی, قال یا قومی, یا قومی اے میری قوم, یعنی فرعون اور اس کی قوم وہ بھی نہیں سکتا, انما حصر صرف اور صرف هذه الحياة الدنيا, یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے, سن لیں, متاع, ایک لفظ میں متاع ہے. متاع کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پر فائدہ اٹھانے والی چیز ہے, یہ متاع ہے. ہمارا مال و متاع کیا ہے؟ ہمیشہ رہتے ہمارے پاس, جو پیسے آج جیب میں ہمیشہ رہیں گے یا یہ ختم ہوں گے پھر دوسرے آئیں گے. جو کھانا کھاتے ہمیشہ کھانا ایک ہی کھاتے رہتے ہیں, ختم ہوں گے دوسرا آتا ہے نا, زندگی بھی ایسی ہے. ایک وقت کھانا کھاتے ختم ہو گیا, زندگی میں آئے دنیا ختم ہو گئی, کوئی فرق ہے دونوں میں؟ صرف وقت کا فرق ہے, ٹائم کا فرق ہے بس. سبحان اللہ, انما هذه الحياة الدنيا, ایک لفظ پوری دنیا کی تعریف, ایک لفظ متاع, ہمیشگی نہیں ہے, فائدے ہیں اس میں, فائدے ہیں, رزق ہے, مال ہے, دولت ہے, اولاد ہے, بہت ساری اور اچھی چیزیں ہیں, خوبصورت نظارے ہیں, لطف اٹھا, لیکن متاع ہے, وقتی طور پہ ہے, اس میں ہمیشگی نہیں ہے. اچھا تو پھر قرار کہاں پہ ہے؟ پھر یہاں پر تو قرار نہیں ہے نا, تو قرار کہاں پہ ہے؟ پھر ہمیشگی کہاں پہ ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا قومی انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار. سبحان اللہ, اور بے شک آخرت ہی قرار کی دار ہے, قرار کی جگہ ہے. قرار حاصل کر رہے ہیں تو آخرت میں ہے. اصل خوبصورت زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے, لیکن دنیا سے گزر کے ہم نے جانا ہے. اگر اصولوں کے مطابق دنیا سے گزریں گے تو دنیا بھی ہمارے خوبصورت رہے گی, دنیا سے ہم فائدہ اٹھائیں گے لیکن اصولوں کے مطابق اٹھائیں گے. انما هذه الحياة الدنيا متاع, تم جو فرعون کے پیچھے لگے ہوئے ہو کب تک زندہ رہو گے؟ متاع ہے دنیا ساری, سارے کے ساری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے پھر بھی متاع ہے وقتی طور پہ چھوڑ دو گے نا, تو اس کی بات کیوں سنتے ہو؟ بات سنو اس کی جو تمہیں آخرت کی طرف بلا رہا ہے, کیونکہ وہ دار القرار ہے. فرعون بلاتا ہے دنیا کی طرف, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بلاتا ہے آخرت کی طرف, تو کس کی بات سننی چاہیے؟ جو وقتی طور پر تمہیں فائدہ دے گا پھر وہ بھی ختم, فائدہ بھی ختم, نقصان ہی نقصان, یا وہ جو تمہیں آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے قرار کے لیے تمہیں بلا رہا ہے وہ بہتر ہے. سبحان اللہ, عجب بات دیکھیں, آل فرعون میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا گنے چنے لوگ تھے پوری قوم میں سے, آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی, سبحان اللہ, مومنہ تھی پہلے سے, پہلے سے مومنہ تھی, مومن آل فرعون جسے ایمان چھپایا ہوا ہے. اور عجب بات, وہ 40 جادوگر جنہوں نے جادو کیے تھے سجدے میں گر گئے, لاٹھی سانپ میں تبدیل ہوئی, یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا, حقیقت تھی. جس نے لاٹھی کو لکڑی میں پیدا کیا ہے اس نے اس لاٹھی کو دوبارہ تبدیل کر کے اسے سانپ بنا دیا ہے, وہی لاٹھی تھی وہی سانپ, حقیقتاً کوئی دھوکہ نہیں تھا. لیکن جادوگروں نے کیا کیا, ایک ہاتھ میں لکڑی ایک ہاتھ میں رسی, 40 جادوگروں نے پھینکا زمین پہ, 80 سانپ بن گئے. سبحان اللہ, لیکن کیا تھا, دھوکہ تھا. جادو دھوکے کے ذریعے بھی ہوتے, یعنی آنکھوں کا دھوکہ تھا. ایسا کوئی منتر پڑھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ رسی جو تھی لکڑی ہلتی ہوئی نظر آتی ہے سانپ ہے. اچھا, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تھوڑا سا خدشہ ہوا ان کو, میں تو یہی دکھانے والا ہوں, پوری قوم سامنے کھڑی ہے, سارے لوگ سامنے, ایک میدان لگا ہوا ہے اور وقت بھی ضحا کا ہے جس میں دور سے بھی چیز واضح نظر آتی ہے, تو میں نے تو یہی دکھانا تھا, پہلے انہوں نے پھینک دیا تو اب میں کیا کروں گا. قلنا لا تخف, موسیٰ ڈرو نہیں, دیکھو ہوتا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈر تھا وہ یہ نہیں تھا کہ میں مغلوب ہوں گا, ہرگز نہیں, یہ خدشہ تھا جو میں نے دکھانا تھا لوگوں کو, وہ تو پہلے وہی چیز دکھا چکے ہیں, تو اب دونوں میں فرق کیا رہے گا, میرا معجزہ کیسے ہوگا. اب معجزہ دیکھیں, ابھی لاٹھی سانپ بنی تھی نا, ان کی رسیاں بھی سانپ بنی ہوئی ہیں نا, اب لاٹھی جب زمین پر پھینکی سانپ بنی اور ان سانپوں کو کھانے لگی. اچھا بات, جادوگروں نے دیکھا یہ منظر, ان کو پتہ یہ جادو نہیں, پتہ چل گیا یہ جادو نہیں ہے, اگر جادو ہوتا تو لکڑی لکڑی کو کہاں کھا سکتی ہے, رسی رسی کو کہاں کھا سکتی ہے, زندہ چیزیں کھاتی ہے نا, مردہ تو نہیں کھاتی. تم کو پتہ چل گئی یہ حقیقت ہے, یہ سچا نبی ہے, فوراً سجدے میں گر گئے, ایمان لائے ہیں رب موسیٰ پر, اسے رب نے ہی بھیجا ہے, اور یہ واقعی لاٹھی یہ سانپ ہے. لیکن فرعون کو کیا ہوا, مانا اس نے, اس نے کہا یہ دونوں کی ملی بگاتے, تو پہلے سے جو پتہ ہے پہلے سے ملے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. دیکھ ایمان جب دل میں جگہ کرتا تو کیسے, یہ خوبصورت زندگی دیکھیں, ابھی تک بدترین زندگی تھی, جادو میں کیا اچھی زندگی ہے, جھوٹ فریب دھوکہ, تاریکیں ہی تاریکیں ہیں, ظلم ہی ظلم ہے, جرم ہی جرم ہے, کفر کی زندگی, اوپر سے یہ لعنت بھی. جب یہ نظارہ دیکھ کر توبہ کی ہے, اپنے رب کے سامنے سر جھکایا ہے اور زبان سے اقرار کیا اپنے رب کا, ایمان کی لذت دیکھیں, دنیا ایسے روشن ہو گئی. فرعون نے کہا میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا, کیا کہا, انہوں نے کہا یہ دنیا ہم سے چھین لو گے اور کیا کرو گے, یہ دنیا چھینو گے نا ہم سے, اب اس دنیا کی ضرورت ہمیں نہیں, اب اپنے رب کی معرفت ہو گئی ہے. ایمان کی لذت دیکھیں, فرعون نے کہا سوری پہ چڑھا دوں گا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا, کہتا اب ہمیں فرق نہیں پڑتا, یہ دنیا اب ہمیں نظر آئے کہ دنیا اصل ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے, متاع. 40 سال زندہ تھے, 40 اور رہیں گے, پھر اس کے بعد کیا ہے, بہت ہی ہے نا. فرعون نے سولی پہ چڑھا کے قتل کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فسرین فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں سبحان اللہ, کہ یہ وہ لوگ تھے جو صبح تک جب آنکھ کھلی جہنم کے ایندھن تھے نا، کفر تھا، ظلم تھا، اور نبی کا سامنا کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھے، اور شام کے وقت جنت میں تھے اسی دن کو. سبحان اللہ، یہ سعادت ہے، یہ خوشی ہے دنیا کی. دنیا میں بھی کیا سمجھتے ہیں کہ موت سے خوشی ختم ہو جاتی ہے؟ جس کی زندگی کی انتہا اپنے رب کی رضا میں ہو، اس سے بڑھ کر خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہے. دنیا سے جاتا تو سب ہیں، لیکن اس جیسا کون ہے جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے؟ اور خوشخبری موت کا فرشتہ آ کے سناتا ہے، اخرجی ایتها النفس الطیبہ الى رب راض غیر غضبان، نکلو اے اچھی روح، طیب خوبصورت روح، نکلو اس جسم سے. اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. کس کی طرف جانا ہے؟ اس رب کی طرف جو آج تجھ سے راضی ہے، غصے میں نہیں ہے. کیسے نکلے گی روح؟ جیسے مشکیز سے پانی کا قطرہ، بوتل سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، کتنی تیزی سے ٹپکتا ہے. ذرا پانی میں بوتل ڈال کے دیکھے، تھوڑا سا ٹلٹ کرے، فوراً پانی گرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر کی روح نکالتے سختی کے ساتھ ڈوب کر، نزع کرتے، نازعات نزع کرنا، غرق غرق ہو کر جسم میں، کیونکہ موت کا فرشتہ کافر بدکار لوگوں کو بری خبر سناتا ہے، زندگی تمہاری تاریخ ہے، زندگی میں تمہیں یہ سمجھا کہ ہم خوش ہیں، اپنے رب کو ناراض کرتے رہے اور زندگی میں خوش اپنے آپ کو سمجھتے رہے، اب وقت آیا اس دنیا سے جانے کا. اخرجی ایتها النفس الخبیثہ، نکلو خبیث نفس، رب غضبان، اس رب کے جو آج تجھ سے ناراض ہے، شدید ناراض ہے. یہ بیچارے اس کہاں جائے گی؟ کہاں کہیں جا سکتی ہے؟ اس کی کوئی مرضی ہے؟ اس کے رب کی مرضی ہے. کب ہم دنیا میں آئے ہماری مرضی ہے، کب دنیا سے جائیں گے ہماری مرضی ہے. یہ کمال ہے اس انسان کا، نہ تو مرضی سے آتا ہے نہ مرضی سے جاتا ہے. سبحان اللہ، لیکن اس انسان کا تکبر، اس کی گھمنڈ، اس کی بڑی باتیں ختم نہیں ہوتی. نکلو یہ خبیث نفس، آج رب تجھ سے ناراض ہے، شدید ناراض ہے، ڈر کے مارے ڈوب جاتی ہے جسم میں، فرشتہ بھی ڈوب جاتا ہے اس کے پیچھے اور نزع کر کے شدت سختی کے ساتھ نکال دیتا ہے. دنیا کی حقیقت، ہماری روح کیسے قبض ہوگی، جانا ہے کہ نہیں جانا، کس گروہ میں ہوں گے؟ دو ہے، ایک ہے النازعات غرقا والا اور ایک ہے الناشطات نشطا والا. آج متعین کرنا ہے، واللہ آج کر سکتے ہیں، کل کسی نے دیکھا نہیں، دنیا میں کوئی رہا نہیں، کتنے پیارے تھے جو آج ہمارے ساتھ نہیں، دوست تھے دشمن تھے، آج کہاں ہیں؟ اس مٹی کے نیچے ہیں، آج ہم اوپر چلنے والے ہیں، وقت آنے والا ہے جب ہم بھی اس مٹی کے نیچے ہوں گے. اس کے لیے کیا کیا ہے؟ دوسرا اصول کیا ہے؟ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ متاع، وقتی طور پر اس سے فائدہ حاصل کرو، اور جب تمہیں پتہ ہے کہ وقتی طور پہ فائدہ ہے تو پھر اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے فائدہ اٹھاؤ. پہلے اصول کو ساتھ ملا دو. دنیا کی حقیقت میں ایک اور حدیث، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. کافر زندہ ہے، سمجھتے خوش اپنی زندگی میں، ہم سے اچھی زندگی ان کی، ظاہراً ظاہراً اندر سے اللہ کے سم کھوکھلے ہیں. جو عبد رب کو ناراض کر دیتا ہے وہ اندر سے کہاں خوش ہو سکتا ہے، اور جو خوش ہوتا ہے وہ اپنی جان لیتا ہے. اس لیے سوسائڈ ریٹ خودکشی کے شرح جو ہم دیکھیں کتنی عروج پر روزانہ بڑھتی جا رہی ہے. سارے دنیا نے پوری دنیا تک ان کو دے دی, دنیا خوبصورتی نظاروں میں نہیں ہے, دنیا کی خوبصورتی اچھے کھانے پینے میں نہیں ہے, دنیا کی خوبصورتی اچھے لباس میں نہیں ہے, دنیا کی خوبصورتی دل کے سکون میں. دکھائیں کہاں پہ ہے, کس کے پاس ہے. اور جس کے دل میں سکون ہوتا ہے وہ کبھی اپنی جان نہیں لیتا, وہ مزید رہنے کی خواہش مند رہتا ہے. اگر یہ ساری کی ساری دنیا, اس میں جو بھی مال المتاع ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر قیمت رکھتی, تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا, توفیق نہ دیتا, محروم کر دیتا ایک گھونٹ پانی سے. اور پانی کے بغیر کوئی زندہ رہ سکتا ہے دنیا میں؟ پانی ہی زندگی ہے, لیکن دے دیتا ہے. کیوں؟ کہ کوئی دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اچھا مچھر کی کیا قیمت ہے؟ کتنے کی مچھر کتنے میں خریدو گے؟ پھر اس کے پر کی کیا قیمت ہے؟ اچھا مکھی کی پر کی قیمت ہے؟ کیا خیال ہے؟ مچھر کی بات کیوں کی ہے حدیث میں؟ کیوں خاموش ہو؟ مچھر کے پر کی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ قیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر کسی کے برتن میں یعنی پانی میں مکھی گر جائے تو کیا کرو؟ اسے پورا ڈبو دو, اسے عقل کہتی ہے نکال دو, اسے شریعت کہتی ہے ڈبو دو اسے. کیوں؟ کیونکہ ایک پچھر میں ایک مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے, دوسرے پر میں شفا ہے, اس کا علاج ہے. قیمت ہے نا پر کی, شفا ہے نا. تو مچھر کی مثال کیوں دی ہے؟ مچھر تو بیماری ہی بیماری ہے, خود بھی بیماری اس کے پر بھی بیماری ہے. سبحان اللہ. تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدنیا ملعونۃ, ساری دنیا ملعون ہے, ملعون ما فیہا, جو کچھ دنیا سارے کے سارے ملعون ہیں, لانتی ہیں, الا سوائے ذکر اللہ ما والا, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تقویت دے, جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کچھ دنیا میں کرتے ہو اسی میں خیر ہے, اسی میں برکت ہے, وہ لعنت سے بچا ہوا ہے. اس کے بغیر جو کچھ بھی ہے دنیا میں سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے, ملعون ہے. ہمارا رزق حرام کا ہے, ملعون ہے, کھانا حرام کا, پینا حرام کا, لباس حرام کا. ہم نے کتنی لعنتیں لی ہیں دنیا سے, کبھی سوچا؟ پھر کہتے دنیا میں ہم خوش نہیں ہیں, کیسے خوش رہیں گے؟ لعنتوں نے گھیرا ہوا ہر طرف سے, خوشی کی توقع کہاں سے کرتے ہو؟ ان لعنتوں سے پہلے توبہ کرو, دوری اختیار کرو, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جانو کیا ہوتا ہے. اور اللہ کا ذکر وہ نہیں جو بدعتی ذکر کرتے ہیں, ہو ہو اللہ ہو, یہ کوئی ذکر نہیں ہے. اللہ کا ذکر وہ ہے, سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ, یہ اللہ کا ذکر ہے. تسبیح ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, تکبیر ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اکبر, استغفار, استغفر اللہ, استغفر, یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. کہاں سے لے کے آئے ہم نے یہ ذکر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے, سمجھایا ہے, یہ ذکر ہے. وما والا, اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, ذکر, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی قدم اٹھتا ہے اس میں خیر و برکت ہے, اور اس پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل ہوتی ہے, وہ لعنت سے دور ہے, کیونکہ رب کو راضی کر رہا ہے. والدین کی فرما برداری ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, نافرمانی ہے, لعنت ہے. حقوق کی ادائیگی میں, جو حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہے وہ لعنت سے بچا ہوا ہے, جو سب سے پیچھے ہے وہ لعنتی ہی لعنتی, ہر طرف سے لعنت نے گھیرا ہوا, کیونکہ دنیا ساری کے سارے ملعون ہیں. سبحان اللہ. تیسرا نبوی اصول, یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے، اس مقصد کو کیسے پورا کرنا ہے رب کو راضی کر کے، دنیا کی حقیقت کیا ہے. تیسرا نبوی اصول ہے، میں اس دنیا میں کیسے رہوں، میں دنیا میں کیسے رہنا ہے، میرا اس دنیا میں کیا کردار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، صحیح بخاری کی روایت ہے. کن فعل امر ہے، رہو دنیا میں کأنک غریب، جیسا کہ تم اجنبی ہو، او عابر سبیل، بلکہ مسافر ہو، یا اجنبی ہو یا مسافر ہو، دونوں فرق کیا ہے. اجنبی جب کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے اس میں رہتا تو ہے نا، اجانب اجنبی ہے نا، رہتا تو ہے، لیکن مسافر رہنے کے لیے آتا ہے. مسافر رہنے کے لیے آتا ہے یا جانے کے لیے آتا ہے؟ کبھی دیکھے کہ کوئی مسافر ہو وہ مکہ کی طرف جا رہا ہے لیکن راستے میں اس نے یہاں پہ پڑاؤ لگایا ہے، پیٹرول اسٹیشن پہ کھانا کھایا، بس ادھر ہی بیٹھ گیا، پھر دکان خرید لی وہاں پہ بیٹھ گیا اور سارا کام وہاں پہ کرتا رہا. بھائی تم نے آگے جانا، ادھر کیا کر رہے ہو تم؟ اگر کوئی ایسا کرے اور وہاں پہ خیمہ لگا لے، پیٹرول اسٹیشن میں ہم جاتے ہیں خیمہ لگا ہوا ہے، یار عمرے پہ جا رہا تھا اس نے یہاں پہ جو ہے نا پڑاؤ لگا لیا، کیوں بھائی؟ کہتا مسافر، مسافر ایسا تو نہیں کرتے، پھر مسافر تو جانے کے لیے آتے ہیں، ٹھہرنے کے لیے نہیں آتے. اگر ٹھہرتے ہیں تو وقتی طور پہ، جیسے کہ درخت کے سائے کے نیچے کوئی شخص آتا ہے وقتی طور پہ پھر چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مثال ہے دنیا کی اور ہماری اس دنیا میں رہنے کی. درخت ہے، سایہ ہے، سایہ دار درخت ہے، اور ہم سفر پہ جا رہے ہیں، درخت کے نیچے آ کے ہم یہ تھوڑا سا آرام کیا ہے پھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ ساری کی ساری زندگی ہماری یہ دنیا ہے. کأنک غریب او عابر سبیل، کیا ہم اجنبی ہیں دنیا میں آج، کیا ہم مسافر ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے سوال کریں. جس کو پتا ہو کہ میں نے کل اس ملک کو چھوڑ کے جانا ہے وہ کیا کرے گا؟ جس کو پتا ہو کہ میری، جب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں تو ایک نیویگیشن سسٹم لگا ہوا ہے آج کل کمپیوٹرائزڈ ہے، تو جہاز موومنٹ نظر آتی ہے اسکرین پہ، کہاں پہ ہے کہاں پہ ہے کہاں پہ ہے، اور جب منزل مقصود قریب ہوتا ہے تو پھر ذرا سکون ملتا ہے، بس اب ہم سفر کی اس مشکل سے آزاد ہونے والے ہیں. جس کی عمر 10 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50, 60, 70, 80، پتہ ہے ہمارے نیویگیشن سسٹم ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے نا. جس کی عمر 20 سال ہے وہ ابھی ابتدا میں ہے، 40 سال ہے درمیان میں آ گیا ہے، جس کی عمر 50 اور 60 ہے وہ کہاں پہ بیچارے، قریب ہیں، کتنی قریب ہیں. جیسے کہ ہم جدہ سے کراچی تک یا بمبئی تک کے سفر کرتے ہیں، اگر ہم پوری زندگی کو دیکھ لیں ہمارا سفر کچھ ایسا ہی ہے. فرق صرف اتنا ہے یہ 4 گھنٹے کا سفر ہے اور ہمارا 70 سال کا سفر ہے. اس کی ابتدا ایئرپورٹ سے ہوتی ہے، جہاز میں بیٹھتے ہوئے جب ٹیک آف ہوتا ہے، ہماری ابتدا پیدائش سے ہوتی ہے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے جب جہاز اڑ جاتا ہے، ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں. دن بہ دن ہماری عمر کم ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ وقت کم ہو رہا ہوتا ہے، وہ جہاز منزل مقصود تک قریب ہوتا جاتا ہے، ہم اپنے منزل مقصود تک قریب ہوتے جاتے ہیں. جیسے عمر گزرتی جاتی ہے قبر کے قریب، اور جیسے وقت گزرتا ہے منزل مقصود کے قریب. فرق ہے دونوں میں، صرف وقت کا فرق ہے بس. وہاں پر 4 گھنٹے ہیں, یہاں پر 40 سال ہے, 50 سال ہے, 70 سال ہے, 80 سال ہے. اور وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے. آج جو 40 سے 50 سال زندگی سے گزر چکے ہیں, مجھے بتائیں کیا وہ ان 4 سال 4 گھنٹوں سے کم ہیں جو ہم نے سفر پہ گزارے تھے؟ کیسا لگتا ہے زندگی کے جو 40-50 سال ہم گزار چکے ہیں, ہمیں اب کیسے محسوس ہوتا ہے؟ ان 4 گھنٹوں سے زیادہ محسوس ہوتا ہے, کیا خیال ہے؟ پتہ ہی نہیں. اور پتہ ہے وہ جو میں پیدائشی ڈاکٹر تھا, کیا ایسے تھا سفید داڑھی والا پیدائشی؟ ہماری ہم اس دنیا میں آتے ہیں, ہر 10 سال کے بعد مرتے ہیں. پتہ ہے کیسے مرتے ہیں؟ بچے کی عمر جب پیدائش لے کے 10 سال تک تقریباً ویسے رہتا ہے, اگلے 10 سال میں تبدیل ہو جاتے ہیں, ٹوٹل تبدیلی آتی ہے, پچھلے 10 سال والا مر جاتا ہے. اس کو وجود ہوتا ہے, کیا خیال ہے؟ اس کی سونے کی جگہ بالکل الگ تبدیل, اس کی بکس تبدیل, اس کے لباس تبدیل. وہ پھر کہاں گیا تھا جو تھا 10 سال پہلے تھا, کیا خیال ہے؟ اگلے 10 سال میں شادی ہو گئی, بالکل گھر ہی تبدیل, پھر زندگی تبدیل. وہ پہلے 10 سال والا کہاں تھا؟ اچھا اگلے 10 سال, اللہ کے بندے ہم 50 سال کی عمر میں 4 دفعہ مر چکے ہیں, زندگی ٹوٹل بدل چکی ہے. میڈیکل کالج میں تھا, کہاں ہے وہ زندگی کہاں ہے؟ وہ کتابیں اٹھانا, وہ لیکچر میں جانا, وہ سننا سمجھنا, پھر دوست, وہ ہاسٹل کی زندگی کہاں ہے؟ جو اس وقت تھے ہیں یا مر چکے ہیں؟ اب ان کی الگ زندگی ہو چکی ہے, وہی اب میڈیکل کالج گئے تو بالکل وہ پرانا نظارہ سامنے آ گیا. ارے وہ لوگ کہاں تھے جو اس وقت اسی گراؤنڈ میں کھیلتے تھے؟ اب 20 قدم چلتے تو کمر میں درد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, ٹوٹل تبدیل. ہم بار بار اس دنیا میں, ہم پیدا ایسے ہوئے, ہم ہیں ایسے, ہمیں بار بار میسج ملتا ہے, ارے دیکھو تم کون ہو, حقیقت کو سمجھو, دنیا میں رہنا کیسے رہو, اجنبی بن کے رہو, مسافر بن کے رہو. تم نے ایسے زندگی میں رہنا ہے, اور ایسے رہو گے تو خوبصورت زندگی رہے گی, اور ویسے رہو گے جیسے کہ تم چاہتے ہو تو پھر بدصورت زندگی بھی ہوگی اور تکلیف دہ زندگی بھی ہوگی. آج ہم نے گالی دی ہے, چغل خوری کی ہے, غیبت کی ہے, مارا ہے, پیٹا ہے, حرام کھایا ہے, مال کو لوٹا ہے, قتل تک بھی کیا ہے. کس لیے؟ اس دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ اس دنیا میں رہنے کے لیے. ارے اس دنیا میں ہم لوگ اگر یہ جان لیں کہ ہمارا وجود کیسے ہونا چاہیے تو کسی کا مال ہم لوٹیں گے, کسی کو ماریں گے ناجائز, کسی کو پیٹیں گے, کسی کو قتل کریں گے, کیا کریں گے ہم؟ جب پتہ ہے کہ یہ متاع وقتی طور پہ ہے, اور میں اجنبی ہوں, میں مسافر ہوں, منزل مقصود قریب ہے, کسی پہ ظلم کروں گا میں؟ کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے, اس زندگی کو خوبصورت بنانا ہے. کیسے؟ جب ہم ہمیشہ رہیں گے. کون ہمیشہ رہا ہے؟ کون رہے گا ہمیشہ اس دنیا میں؟ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہ سکتا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سب فنا ہو جائے گا, کچھ نہیں باقی رہے. اللہ کی قسم کچھ باقی نہیں رہے گا اس رب کے سوا, کچھ بقا کسی چیز کے لیے. تو کس کے لیے یہ میری ساری انتھک محنت ہے یار؟ بچوں کی تعلیم ہونی ہے, بچوں کو اچھی میں نے تعلیم دینی ہے, بڑا کمپٹیشن ہے دنیا میں, ان کو ایسے چھوڑ دوں گا تو کیا کریں گے؟ تو حرام کمی سے بچوں کو کرنا ہے, لوگوں کو دوسروں کا مال چھین کے, دوسروں کے بچوں کا مال چھین, اپنے بچوں کو پیٹ پالنا ہے, کیا برکت ہوگی زندگی میں؟ دوسرے پہ ظلم کر کے اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہو؟ عجب بات ہے. اے مسلمان, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خود جب تم نے کمانا شروع کیا تمہارے پاس کیا تھا؟ تمہارا باپ تمہارے لیے کیا چھوڑ کے گیا تھا؟ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج اکثر دنیا میں لوگ جو ہیں وہ پیدائشی امیر نہیں ہیں, محنت کر کے کچھ کمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہے, جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تمہیں دیا ہے, ارے تم تو اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کے جا رہے ہو نا, تو ان کو کیوں نہیں دے گا, ان کے لیے کہاں سے مشکل ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ اگر تمہارے پاس کچھ پیسہ ہے اور تم نے حلال سے کمایا ہے, کچھ ہے تو صحیح نا, تمہارے والد نے تمہارے لیے کیا چھوڑا تھا؟ کچھ نہیں تھا نا. تو جس نے تمہیں اتنا مال دیا ہے, زیرو سے تم یہاں تک پہنچے ہو, تمہاری اولاد زیرو سے تو نہیں شروع کرے گی نا, کچھ مال سے شروع کرے گی نا, تو پھر تمہیں پریشان ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. تو ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دوسروں کا مال چھینتے, ظلم کر بیٹھتے, پھر وہ مال جو ظلم سے ہم نے لوٹا ہے اپنے بچوں کو دیتے ہیں, وہ بچے ہمارے لیے عذاب بن جاتے ہیں, دنیا پھر تاریخ ہو جاتی ہے, پھر ہم رو رہے ہوتے ہیں, ارے ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی, آئے دن بے عزتی کرتے رہتے ہیں, سامنے بولتے ہیں, بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. والدین کی غلطی بھی ہے تو بچوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ والدین ہیں, انہیں تو رب کو جواب دینا ہے, تم نے اپنے سر کو جھکا کے بات کرنی ہے, زبان درج والدین کے ساتھ نہیں کی جاتی, یاد رکھیں, حق بات کے لیے ادب کے دائرے میں کرنی ہے. اگر وہ غلطی کر رہے رب کو وہ جواب دیں گے, تم غلطی کر رہے تمہارے اوپر دگنا جو ہے گناہ ہے, ایک تو والدین کو ناراض کرو, رب کو بھی ناراض کر رہے, اور اللہ تعالیٰ کی ناراض والدین کی ناراضگی سے جڑی ہوئی ہے. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اف تک نہیں کہنا, اف یہ کم سے کم درجہ ہے ناگواری کا, وہ بھی ظاہر نہیں کرنا. وہ قول کریم کیا ہے؟ وقل لهما قولا کریما, اگر تم نے کوئی بات کہنی والدین سے, تمہارے پاس کوئی جملہ ہے کہنے کا, 10 جملے ہیں جو سب سے بہترین الفاظ ہیں, پہلے وہ دیکھو کون سے, پھر بات کرو, الفاظ کو تول کے بات کرو, یہ قول کریم ہے. اپنی منتخب اپنے الفاظ جن میں پتہ نہیں ہم کیا کچھ نہیں کہتے بعض اوقات غصے میں آ کے, وہ قول کریم ہے. اللہ نے کیوں فرمایا قل لهما قولا کریما, قول کریم ہے, سب سے بہترین الفاظ اپنے والدین کے لیے. دنیا خوبصورت ایسی ہوتی ہے. الغرض خلیفہ سلیمان بن عبد الملک ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم اپنی, ایک بڑا پیارا سوال ہے اور حقیقت ہے, کہتے ہیں ہم یہ کیوں محسوس کرتے ہیں, کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہم دنیا سے محبت زیادہ کرتے ہیں اور آخرت سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کی محبت ہے اور آخرت سے ہم نفرت کرتے ہیں, اگرچہ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اصل زندگی وہی ہے. تو ابو حازم کہتے ہیں اس کی وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہے, آخرت کو ویران کر دیا ہے, اب ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم اس خوبصورت دنیا کو چھوڑ کر ویرانے کی طرف ہم جائیں. اصل کیا کرنا تھا؟ دنیا تو ویسے ہم نے چھوڑنی تھی نا, آخرت کو ہم نے تعمیر کرنا تھا, آخرت کو ہم نے خوبصورت بنانا تھا, ہم کچھ الٹا کر بیٹھے. دنیا کو تو ہم نے بڑا خوبصورت بنایا, بس دنیا کے لیے ہم رہ گئے ہیں, آخرت کبھی ہم نے سوچا نہیں. تو کس کا دل کرتا ہے؟ ابھی آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اور ایک ویرانے میں آپ کا ایک گھر ہے, آپ اپنے اس خوبصورت گھر کو جو شہر میں, اس کو چھوڑ ویرانے میں جا کے رہیں گے؟ ویرانے میں دل کرتا ہے؟ کراہیت ہے نا, اچھا دل لگتا آپ کو؟ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی عقل مند سمجھدار انسان خوبصورت جگہوں کو چھوڑ کر ویرانے کی طرف نہیں جاتا. ہمارا بھی کچھ اس طریقے سے کردار ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کی ہے, کن فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل, وہ فرماتے ہیں دنیا میں پھر انہیں اس پر عمل کیسے کیا؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں اگر صبح ہو تو شام کا انتظار مت کرنا، اگر شام ہو صبح کا انتظار مت کرنا. اجنبی اور مسافر کیسے رہتے ہیں دنیا میں؟ اگر صبح ہو، تمہیں اللہ نے صحت دی ہے، زندگی دی ہے، عافیت دی ہے، صبح آنکھ کھلی ہے، شام تک زندہ رہیں گے. جب میں نے انتظار شام تک نہیں کرنا تو میرا دن کیسے گزرے گا؟ پہلے تو وہ اصول یاد رکھیں، رب کی ناراض کریں گے یا راضی کریں گے، دنیا کی حقیقت کو جان لیں گے کہ نہیں جان لیں گے، کیسی ہے، متاع ہے، وقتی طور پہ ہے. شام کو سے زندہ نہ رہ سکوں میں، شام تک میری زندگی شاید نہ ہو، بس یہی زندگی میری دن مغرب تک، تو میرا کردار کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ. اچھا شام ہو جائے، صحیح سلامت زندہ، بچ گئے، موت نہیں آئی، موت سے بچ گئے، پھر تو صبح کا انتظار مت کرنا. کیا پتا کہ صبح آنکھ ہی نہ کھلے تو رات کیسے گزرے گی؟ نہ فرمانی میں یا فرمبرداری میں، اللہ کی رضا میں یا اللہ کی ناراضگی میں. سبحان اللہ. اور پھر آگے فرماتے ہیں اگر صحت مند ہو تو اپنے صحت کے وقت میں سے کچھ ایسا وقت نکال کے اپنی بیماری کے لیے وقت ریزرو رکھو، اور زندگی میں سے موت کے لیے تیار کوئی وقت رکھو، اس کے لیے کوئی اچھا عمل کرو. تندرست ہے، واللہ بڑی نعمت ہے. بیماروں سے جا کے پوچھیں، بعض بیمار سجدہ کرنا چاہتے کر نہیں سکتے، اور جو مر چکے ہیں وہ عبادت کر نہیں سکتے. تو ہمارے پاس دونوں ہیں کہ نہیں، زندگی بھی ہے اور صحت بھی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ صبح کے وقت میں شام تک انتظار نہ کرو شام کا، اور شام کو صبح کا انتظار مت کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے زندگی ایسے گزاری ہے. اور آخر میں ایک خواب دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے آئے اور انہیں ایک ایسی جگہ پر لے گئے، اس جگہ پہ دیکھا وہاں پہ آگ ہے جیسے جہنم ہو، اور پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس کی جگہ یہ نہیں ہے، پھر مجھے وہاں پہ واپس لے جایا جاتا ہے. تو ڈر گئے، اور ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جاتے تھے اور اپنے خواب بھی سناتے تھے. تو ذرا عجیب سا خواب تھا، تو اپنی بہن سیدہ حفصہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے خواب سناتے ہیں، اور کہتے ہیں ذرا پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک تو عمر بھی چھوٹی تھی ان کی، اور پھر خواب بھی کچھ ایسا تھا، تو آپ ذرا پوچھیں سیدہ حفصہ کون ہے؟ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ. تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ ایسا معاملہ ہوا ہے، خواب میں دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم العبد عبد اللہ، بہت اچھا بندہ اللہ کا عبد اللہ، اگر لو کان یقوم من اللیل، اگر تہجد کی نماز پڑھتا ہوتا، صلاۃ القیام، صلاۃ اللیل. سر عبداللہ بن عمر نہیں پڑھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت ہی اللہ کا بہت ہی اچھا بندہ ہوتا اگر صلاۃ اللیل تہجد کی نماز پڑھتا ہوتا. تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، فرض ہے، لیکن پھر یہ کیوں خواب میں دکھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پیارے صحابی کو جنت میں بلند درجہ دینا چاہتے ہیں. سر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ بات سنی، اس وقت سے لے کے مرتے دم تک تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، ساری زندگی پڑھتے رہے، خوبصورت زندگی رہی. آج ہم زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، صرف فرائض کی ادائیگی تک محدود ہے، چلو فرض تو پڑھ لیے، پر نوافل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ روزوں کے لیے رمضان کا انتظار ہے، حج کی زندگی میں ایک مرتبہ کر چکے ہیں جان چھوٹ گئی، نماز کا پانچ وقت پڑھتے ہیں بس، زکوٰۃ سال میں آئے گا تو پھر دیں گے، زکوٰۃ بھی سال میں دینی ہے، کوئی صدقات خیرات نہیں، نماز صرف فرض پڑھنی ہے، کوئی نوافل نہیں، روزہ صرف رمضان کا رکھنا ہے، کوئی نفل نہیں، حج زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا تو دوسرے کی ضرورت بھی نہیں. خوبصورت زندگی میں, خوبصورت زندگی کے لیے, جیسے ہم مال کے لیے صرف ایک وقت کا کھانا کماتے ہیں, کیا فرض ہے کہ آپ اپنا پیٹ بھرو, بچوں کا پیٹ بھرو, کیا اس تک ہم محدود رہتے ہیں یا کچھ اور بھی کماتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں صرف دو دن کا کمایا ہوا ہے بس, ذرا دکھائے مجھے, اس کے پاس صرف دو دن کے کھانے کا پیسہ باقی لاؤ, دو دن صرف نہیں ہے, کوئی بھی نہیں, چار دن, ایک ہفتے کے لیے صرف, دو ہفتے کے لیے, صرف ایک سال کے لیے, ہم کتنا کماتے ہیں؟ سبحان اللہ, عبادات میں ہم صرف گزارا کرتے ہیں, آخرت کے لیے گزارا ہے, دنیا کے لیے انتھک محنت ہے. تو اپنا ترازو ذرا ٹھیک کریں, اور دنیا کا جو حق ہے دنیا کو دیں, جو آخرت کا حق ہے آخرت کو دیں. اللہ کی قسم, دیکھیں دنیا کیسے خوبصورت ہوتی ہے اور زندگی کیسے بدلتی ہے, یہ تاریخیں کیسے جھڑ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تم سب کو منافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کو سمجھنے کو, سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
شیخ صاحب, بہترین اعمال کرنے سے بہترین احسن یہ کیسا, how to do that, how to achieve that
احسن العمل؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا, جس نے موت و زندگی پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تمہیں سے کون ہے جو بہترین احسن عمل کرتا ہے. تو بھائی کہ یہ سوال ہے, احسن عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ احسن عمل کی دو شرطیں جسے عمل صالح بھی کہتے ہیں. سب سے پہلی شرط اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, توحید اللہ تعالیٰ کے لیے, عمل کرنا صرف اللہ کے لیے کرنا, دعا ہے عبادت صرف اللہ کے لیے, پکارنا صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, کبھی غیر اللہ کو پکارنا نہیں ہے, کوئی ولی ہے, نبی ہے, فرشتہ ہے, جب پکارے یا اللہ میری مدد فرما, یا رحمان یا رحیم ارزقنی, اللہ سے مدد براہ راست. نماز صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, دعا سب کے لیے کرتے ہیں, سب سے مانگتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ قربانی صرف اللہ کے لیے, نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمل تو کرنا ہے, کیسے کرنا ہے یہ تو جانے, صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. اچھا کرنا کیسے ہے؟ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے ویسے کرنا ہے. یہ دو شرطیں عمل صالح کی, اور جو جتنا ان میں مضبوطی سے کام کرتے اس کا عمل اتنا احسن ہوتا ہے, اور جو جتنا ان سے دور ہوتا ہے اس کا عمل اتنا ہی احسن سے دور ہوتا ہے. اور اگر ان دونوں میں سے ایک شرط چلی جائے تو وہ عمل فاسد ہے, احسن تو دور کی بات ہے. اور یہی مقتضا ہے کلمہ توحید کا, لا الہ الا اللہ اللہ کے لیے اخلاص, اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. واللہ اعلم.